بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
خود حنفی علماء بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح نہیں پڑھی, اور قرآن کو انہوں نے تقسیم کر دیا 540 رکوع میں کہ ایک ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھے, 27 رمضان کو قرآن مجید ختم ہو جائے گا اور پھر حلوے باندھے کھائیں گے اور مزے کریں گے جلیبیاں اور سب چیز. یہ ان لوگوں کا حال ہے. قرآن کریم کے ساتھ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا, ظالم ہیں ہی یہ لوگ.
عجیب و غریب واقعہ نقل کرتے ہیں.
کہتے ہیں کیا یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت محبوب الہی قبر شریف میں ننگے سر کھڑے ہو کر گانے والوں پر لعنت فرما رہے تھے؟
ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں.
کون؟ کہتے ہیں محبوب الہی تو ہوگا بزرگ, ادھر کا نہیں معلوم. ان کے تو گھوڑے شادی ہیں, گدے شادی ہیں, کتے شادی ہیں, اب نہیں معلوم یہ کون ہے. کہتے ہیں حضرت محبوب الہی کے بارے میں ہے کہ قبر شریف میں ان کو کسی نے دیکھا کہ ننگے سر کھڑے ہو کر جو ان پر گانا گا رہے تھے, یہ جو بناتے ہیں نا عرس شریف, اور کمانا ہے آپ کو معلوم ہے, اور شادی کرتے ہیں بزرگ کی, بزرگ کی قبر میں شادی کر رہے ہیں. آج تک دلہن تو نہیں دیکھی, آج تک دلہن تو نہیں دیکھی, پتہ نہیں اور سے کیسے بن گیا. کہتے ہیں ارشاد, یہ واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے کہ آپ کے مزار شریف پر مجلس سماع منعقد ہو رہی تھی تو لوگوں نے بہت اختراع کر لیے ہیں, ناچ وغیرہ بھی کراتے ہیں, حالانکہ اس وقت بارگاہوں میں مزامیر بھی نہ تھے. حضرت سید ابراہیم ایر جی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پیران سلسلہ میں ہیں باہر مجلس سماع کے تشریف فرماتے, ایک صاحب صالحین سے آپ کے پاس آئے اور گزارش کی کہ مجلس میں تشریف لے چلیے جو ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے. حضرت سید ابراہیم ایر جی نے فرمایا, تم جاننے والے ہو, مواجہہ اقدس میں حاضر ہو, اور ذرا میں آپ کو بزرگ کی قبر کے منہ کی جانب لے چلوں, ادھر جا کر دیکھو حال کیا ہے. اس بزرگ کی قبر جس پر یہ عرس ہو رہا تھا, میلہ ہو رہا تھا, کہتے ہیں کہ اس کے مواجہہ یعنی اس کے سر کی جانب جاؤ, دیکھو کیا ہو رہا ہے, اگر حضرت راضی ہوں تو میں بھی ابھی چلتا ہوں. انہوں نے مزار اقدس پر مراقبہ کیا, مزار اقدس پر مراقبہ کیا کہ حضور قبر میں پریشان خاطر ہیں, قبر کے اندر کروٹے بدل رہے ہیں بےچارے, اوپر ہو ڈھول بج رہا ہے, ہنگے بج رہی ہیں, اور بےچارے یوں کروٹ بدلتے ہیں, یوں کروٹ بدلتے ہیں, ادھر کرتے ہیں, ادھر ہوتے ہیں, پریشان خاطر ہیں. اور ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں, ای بدبختاں وقت سے مارا پریشان کردان, کہ ان بدبختوں نے ہمارے وقت کو پریشان کر دیا ہے, ہماری نیند کو, ہمارے آرام کو, بدبختوں نے, عرص میلا کرنے والے بدبختوں نے ہم کو جو پریشان کر رکھا ہے قبر کے اندر, یہ شرم نہیں پڑتے؟
رات کو جو بات چل رہی تھی اہل بدعت کے بارے میں, اہل بدعت کے بارے میں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کو بدعات کے اندر انہوں نے نام رکھا ہے اور نام رکھا ہوا ہے اہل سنت کا, اور ہمارے ہر ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ بھائی تم ان کی باتوں کو لے کر کیا کرتے ہو, کیا ضرورت ہے ان کی بات کرنے کی, کیا ضرورت ہے ان کے مسائل چھیڑنے کی, کیا ضرورت ہے ان کی کتابیں بتانے کی, تم اپنی بات کرو. ارے بھائی ایسا نہیں ہے, کیونکہ جس وقت تم کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے مسلمانوں کی جماعتوں میں, تو تم ان لوگوں کو کیا بتا سکو گے کہ تمہارا یہ دین, تمہارا یہ طریقہ, تمہارا یہ مذہب اور تمہارا یہ طریقہ کار صحیح نہیں. جب تک تم کو ان کے مذہب کی واقفیت ہی نہیں ہوگی, جب تک تم کو ان کے علماء کے جن کو انہوں نے اتنا بڑا حضور, یہ دیکھو کتنا بڑا مزار ہے احمد رضا خان کا, یہ احمد رضا خان کہ جس نے اس قدر یعنی کفر اور شرک پھیلایا ہے, اس شخص نے ہندوستان کے اندر اتنا بڑا اس کا یہ مزار ہندوستان میں بڑا ہوا ہے, اور آج تک یہ پوجا جا رہا ہے, اور اعلیٰ حضرت کے نام سے اس قدر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس کے مرید ہیں. تو آپ ان کو کیا بتا سکو گے ان کے مریضوں کو یا عوام الناس کو کہ ان لوگوں کا دین کیا تھا, ان کا مذہب کیا تھا, ان کا طریقہ کار کیا تھا, یا کس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سمجھنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے اندر تحریفات کی ہیں اور جن لوگوں نے شرک کو جن لوگوں نے توحید کر کے پیش کیا ہے اور بدعت کو جن لوگوں نے سنت کر کے پیش کیا ہے, جب تک آپ ان لوگوں کی واقفیت نہیں حاصل کرو گے تو آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے. دعوت کا کام آپ نہیں کر سکتے, نہیں بتا سکتے. آپ کو وہ بولے کہ میاں ٹھیک ہے تمہارا بھی مذہب حق ہے, ہمارا بھی حق ہے نا, بتاؤ ہمارے اندر کون سی غلطی ہے, بتاؤ ہمارے اندر کون سی غلطی ہے, کون سی بات ہم غلط کہتے ہیں, کون سی بات ہمارے اندر شرک کی ہے, کون سی بات ہمارے اندر بدعت کی ہے, کون سی بات ہمارے اندر کفر کی ہے. اگر تم کو ان کی باتوں کا معلوم بھی نہیں ہوتا کیا بتاؤ گے؟ نہیں بتاؤ گے کہ شرک نہیں کرو, بولیں گے ہم مشرک نہیں ہیں. ان کو تم بولو گے بھائی بدعت نہیں کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے سختی سے منع کیا ہے اور عام نے شرک سے سختی سے منع کیا ہے, اور بولیں گے نہ ہم مشرک ہیں نہ بدعتی. بتاؤ ہمارا کون سا بدعت کا عمل ہے, بتاؤ کون سا ہمارا شرک کا عمل ہے, اور بتانا تم کو ان کے دین سے, ان کے مذہب سے اور ان کی کتابوں سے بتانا پڑے گا اور ان کے علماء کے اقوال سے بتانا پڑے گا. جب تک تم کو یہ نہیں معلومات ہوں گی تو تم دوسرے کو کیا دین کی دعوت دو گے, کیا تبلیغ کرو گے تم اس کو؟ یہی وجہ ہے میرا بھائی. تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح, یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی حق کی دعوت دیتا ہے اور باطل کا رد کرتا ہے, تو جس طرح کہ اس آدمی کو کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے حق کی, اس کو پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ اچھی طرح اس کو یقین ہو جائے کہ میری یہ دعوت حق ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس کو اتنا علم ہونا ضروری ہے. اگر ایک آدمی کو اپنی دعوت کے بارے میں ہی علم نہیں ہے کہ میری دعوت قرآن و سنت پر مبنی ہے یا نہیں, اور میری یہ دعوت سچی ہے یا نہیں, اور قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہے یا نہیں, تو وہ دعوت نہیں دے سکتا, تبلیغ نہیں کر سکتا. وہ کس طرح ہماری جماعت کرتی ہے ماشاءاللہ, اس طرح والے جماعت بھائی ہمارے, کیا پتا ہے ان کو قرآن کا, کیا پتا ہے سنت کا, کیا پتا ہے بدعت کا, اور کیا پتا ہے شرک کا, کیا پتا ہے ان کو ان چیزوں کا؟ ساری عمر گزر گئی ان کو نصاب کی کتاب پڑھتے پڑھتے, جو خود شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہے, کیا تعلیم دیں گے وہ دوسروں کو؟ تو اس لیے جس طرح کے ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ اچھی طرح یقین کر لے اور قرآن و سنت کی اس کو سمجھ ہو, اور جو اس کا مذہب ہے, دین ہے, اور جس چیز جو دعویٰ دیتا ہے, پہلے اس کو اچھی طرح وہ سمجھ لے کہ یہ صحیح اور حق ہے. اسی طرح جو دوسرے کو تم روکو گے اس کے, یعنی باطل مذہب سے, اس کے کفر سے, اس کے شرک سے, اس کے بدعت سے, جب تک تم کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کون سی بدعت ہے, تو کیا بتاؤ گے تم ان کو؟ یہی بات ہے. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان اپنے بھائیوں کی بھی ذرا انہیں کی اپنی ہی بات ہو. اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کریں گے, کہیں گے, تو بولیں گے انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب باتیں بنائی ہیں, اس وجہ سے ان کی کتاب ہی خرید کر, ان کی کتاب ہی خرید کر انہیں سے ہی, ان کے ہی اقوال سے اور ان کے ہی الفاظ سے اور ان کی ہی کتاب سے اور ان کے ہی قلم سے. یہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اعلی حضرت, ان کی کتاب ملفوظات. سوال کرنے والا کرتا ہے عرض, اس میں کسی جگہ پر بھی اتنا سوال نہیں لیتا, بلکہ عرض جیسا مرتبانہ ہوتا ہے نا, اتنا بڑا پیر تھا وہ, اتنا بڑا بزرگ تھا کہ جی میں عرض کرتا ہوں. چھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ بڑے کے سامنے عرض کی بات کرتا ہے, سوال نہیں کرتا. وہ فرماتے ہیں, حضور یہ واقعہ کس کتاب میں ہے کہ حضرت سید الطائفہ, یعنی اس گروہ کا سردار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا دریا میں اتر گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اللہ فرمایا اور دریا میں اتر گئے. پورا واقعہ یاد نہیں, یہ واقعہ بیان کیجیے. ارشاد, حضرت اس پر جو ارشاد فرماتے ہیں, غالباً حدیقہ نبیہ میں ہے. اب یہ حدیقہ نبیہ کی کتاب نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, اور نہ کسی معتبر کتاب کے اندر حدیقہ نبیہ پتہ نہیں کس کی لکھی ہوئی ہے, کس نے بدعت کی ہے اور کس مشرک کی کتاب ہے. حدیقہ نبیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت طائفہ, سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. اب یہ سب سے پہلا جھوٹ تم پی دیکھو, سب سے بڑا یہ جھوٹ
جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے، اور وہ رسول بھی اول العزم، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل. انبیاء کی بھی دو قسمیں ہیں، رسولوں کی بھی دو قسمیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی اتباع اور اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے جو اول العزم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر ان مشکلات پر اور ان مصیبتوں پر جو تمہارے اوپر ڈالی جا رہی ہیں مشرکوں کی طرف سے، تمہارے دشمنوں کی طرف سے، تم صبر کرو جس طرح ہمارے اول العزم انبیاء نے صبر کیا ہے. اور دوسری ایک جگہ پر فرمایا ولا تكن كصاحب الحوت، تو مچھلی والے کی طرح نہیں ہو جانا، انہوں نے صبر نہیں کیا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، کہ جناب یونس علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے قوم سے ناراض ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تكن كصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہیں ہونا بلکہ اول العزم انبیاء کی طرح ہونا. اب موسیٰ علیہ السلام اول العزم انبیاء میں سے تھے. جب وہ سمندر پر پہنچے، فرعون پیچھے تھا جو قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا ہے، تو سمندر پر جا کر اندھیرے میں بیچارے وہ نکلے، ان کو پتہ نہیں چلا، راستے کا سمندر کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے، جانا چاہتے تھے خشکی کے راستے سے، لیکن فلسطین آنا چاہتے تھے، لیکن وہ راستہ بھول گئے اور سمندر پر جا کر کھڑے ہوئے. جب صبح ہوئی تو دیکھا آگے سمندر ہے، پانی ہے، اور پیچھے لشکر فرعون کا بھی اریوا پہنچ چکا ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام تو چل تو نہیں پڑے پانی پر، آتے ہی چل پڑتے پانی پر، بھائی جیسے یہ حضرت صاحب چل ہی پڑے پانی پر. کہاں موسیٰ اللہ کا نبی اور رسول، اور کہاں یہ، اور ملتا ہے اس کے ساتھ جو سوالی پیدا نہیں ہوتا، جناب بغدادی جتنا بھی جناب بغدادی سو بھی مل جائے پھر بھی نبی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور پیچھے سارے کے سارے بنی اسرائیل بھی ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں اے موسیٰ وہاں تو ممکن تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت بچ جاتے، منتیں کرتے، سمجھتے کرتے، بچ جاتے فرعون کے ہاتھوں سے، لیکن اب تو نے ہم کو آپ ادھر خلق کر دیا. انا لمدرکون، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، کہاں مریں کہاں جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسلح بچھاؤ پانی پر اور نمازیں پڑھتے ہوئے پار ہو جاؤ، جس طرح ہمارا پیر پار ہو جاتا ہے نا صوفی مسلح پر. بڑا ایک نے مسلح پر پانی بچھایا، جو ہے بغدادی نے اور رابعہ بصری نے پتہ نہیں کس نے جو ہے ہوا پر مسلح بچھا دیا، مقابلہ ہو رہا ہے بزرگ کا اور بزرگی کا، بزرگیا ہوگی نا، بزرگ اور بزرگیا کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ ایک نے سمندر پر مسلح بچا لیا کہ آؤ ادھر نماز پڑھیں، کہہ رہا رخ کو بلا رہا ہے آؤ ادھر اکٹھے نماز پڑھیں، یہ پیر ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے جو غیر عورت کو بولے آؤ ادھر میرے ساتھ نماز پڑھو. بدنام کیا ہے ان لوگوں نے، بزرگوں کو بھی، اولیاء کو بھی بدنام کیا، ان کو بھی یعنی بدماش قسم کا، یعنی ایک ان کو یہ طریقہ بتایا کہ وہ بھی اسی طریقہ بس ہیں نعوذ باللہ من ذالک. تو کہتے ہیں رابعہ بصری کو جو ہے بغدادی نے سمندر پر مسلح بچایا اور کہا کہ آؤ تم بھی ادھر عبادت کرو. اس نے کہا کہ پانی پر کیا ہے، پانی پر تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، کون سا کمال ہوا. اس نے جو ہے رابعہ بصری نے ہوا پر مسلح بچا دیا. تو جنید بغدادی نے کہا وہاں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، وہاں تو مچھر بھی اڑتے ہیں، مکھیاں بھی اڑتی ہیں، اب تم نے کون سا کمال کر لیا، دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں جتنا کہ جھوٹ اور بکواسات ہیں ان کے اندر، یہ موسیٰ علیہ السلام بیچارے آ کر کھڑے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لا شریک بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم کا واقعہ ہے، کسی صوفی کا لکھا ہوا نہیں، یہ نصاب کی کتاب نہیں ہے تبلیغی نصاب کی، قرآن کا واقعہ ہے، یہ صحیح جو تبلیغ کا صحیح نصاب ہے قرآن و سنت، قرآن کا یہ حوالہ ہے. تو جس وقت انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین. کلا، کیا ہو رہا ہے تم کو، فرعون آ گیا تو کیا ہوا، آگے سمندر ہے تو کیا ہوا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم کو ضرور یہاں سے نجات دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. ہم نے وحی کی موسیٰ کو، یہ آسا جو تمہارے پاس ہے وہ آسا پہلے بھی تھا ان کے پاس، اب امر نہیں ہوا، امر نہیں ہوا تو سمندر موسیٰ کے علیہ السلام کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ کے تابع ہے. جب تک موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا, موسیٰ علیہ السلام بھی سمندر پر کوئی حکومت نہیں کرتا ہے, کچھ نہیں یعنی کر سکتا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا, موسیٰ نے سمندر پہ آسا مارا, اللہ نے حکم دیا, سمندر رک گیا, پار ہو گئے. یہ واقعہ ہے نا. لیکن یہ ان کا حال دیکھو, کہتے ہیں جب دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل جلنے لگے, بعد کو ایک شخص آیا اس کا مرید, اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی, کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی. جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا, عرض کی کہ میں کس طرح آؤں, فرمایا یا جنید کہتا چلا آ. اور یا اللہ کہتا جا رہا ہے اس کو, بولتا ہے یا جنید, یہ پیر ہے, یہ پیر ہے, اللہ کا بزرگ ہے, یہ قرآن مجید اور پورے اللہ کے نبی کی یا انبیاء کی, پورے انبیاء کی دعوت کے خلاف شرک ہے نہیں, اس سے بڑھ کر اور کچھ شرک اور کفر ہوگا. بولتا ہے تو یا جنید کہتا ہے میرے پیچھے, کہتے ہیں یا جنید کہتا چلا آ. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا یا جنید کہتے ہوئے. جب بیچ دریا میں پہنچا, شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں, میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں. یہ شیطان کا کلمہ ہے, جو اللہ کہنے کو تعلیم دے رہا ہے اس کو, یہ شیطان کا کلمہ ہے. اگر یہ سچ بھی ہو تو کسی فرشتے نے کہا ہوگا بے وقوف, یوں تو یا اللہ کہے, شیطان تھوڑا کہے گا اس کو, تو یا اللہ اور تو یا اللہ کہے بھارت. اور کہ حضرت تو خود یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں, میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں. اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا, اللہ کہتے ہی ڈوبنے لگ گیا. جنید کہہ رہا تھا تو جا رہا تھا پار, اوپر ہی اوپر چل رہا تھا, اور جب اس نے اللہ کہنا شروع کیا تو ہوتا کھایا, پکارا حضرت میں تو چلا آگے گیا, یعنی حضرت میں تو چلا. فرمایا وہی کہے یا جنید اگر پار ہونا ہے تو. جب کہا دریا سے پار ہوا, عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی, آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو ہوتا تھا ہوں. فرمایا ارے نادان, ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں, اللہ تک رسائی کی حوص ہے. آگے لکھتا ہے اللہ اکبر, یعنی تو تو مجھ تک پہنچا نہیں اور اللہ تک کیسے پہنچنے کی تیری تمنا ہوگی, پہلے مجھ تک تو پہنچ. یہ سیڑھی ہے نا, ان کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے آدمی, تو ابھی تک مجھ تک تو پہنچا نہیں اور آگے اللہ تک پہنچنے کی حوص رکھتا ہے. یہ انبیاء کی تعلیم نہیں میرا بھائی. اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے, جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, انہوں نے کسی کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم مجھ تک پہلے پہنچو پھر آگے پہنچو. یعنی مقصد یہ ہے کہ پہلے مجھے پکارو, ہر مصیبت میں ہر مشکل میں حاجت روائی تمہاری میں کروں گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے. اور اس کے بعد سنیے دوسری کہانی. کہتے ہیں دو صاحب اولیاء کرام سے ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے اس پار رہتے تھے. ایک بزرگ دریا کے اس پار رہتے تھے اور دوسرے اس طرف رہتے تھے. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکائی اور خادم سے کہا کہ تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے عرض کی حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے, کیوں کر پار اتروں گا, کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں. فرمایا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. جا کر لینا نام لے لے اور یہ بول دے کہ میں اس شخص کی طرف سے آیا ہوں جو عورت کے پاس نہیں گیا. اتنا بڑا نیک ہے وہ, جو عورت کے پاس نہیں جاتا وہ نیک ہے. کتنا بڑا تجار ہے یہ شخص. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں موجود نہیں تھے. تین شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اور جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو بی بی سے ملاقات ہوئی. بی بی ام سلمہ تھی, امہات المومنین میں سے کوئی تھی. تو ان سے جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو وہ شخص کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سننا پوچھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں, کب سوتے ہیں, کتنا نماز پڑھتے ہیں, کتنا سوتے ہیں. تو بی بی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا حصہ سوتے ہیں, پچھلی رات کو اٹھ کر آپ 12 بجے کے بعد تہجد پڑھتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کے گناہ تو اللہ نے بخش دیے ہیں اور میں گناہ گار ہوں, اس لیے میں ساری رات عبادت کروں گا تاکہ میرے گناہ بخشے جا سکیں. دوسرے شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں, روزے کا کیا طریقہ, نفلی روزہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں, رکھتے چلے جاتے ہیں, رکھتے چلے جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ہفتے کے ہفتے رکھتے ہیں اور پھر ہفتے کے ہفتے چھوڑ دیتے ہیں, مہینہ کا مہینہ رکھتے ہیں, چھوڑ پورا مہینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے آپ نے کبھی پورا مہینہ روزہ نفل نہیں رکھا. تو چھوڑتے بھی ہیں, رکھتے بھی ہیں, بی بی نے بتایا. تو ایک شخص کہتا ہے میں تو ساری عمر روزہ ہی رکھتا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے تاکہ میرے گناہ بخشے جائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو بخشے بخشے ہیں. تیسرے شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرے شخص نے کہا کہ میں تو بھائی شادی ہی نہیں کروں گا, ابھی تک وہ شادی نہیں کیا تھا اس نے, میں تو شادی ہی نہیں کروں گا اس لیے کہ نہ اولاد ہوگی, نہ پریشانی ہوگی, نہ کمانا پڑے گا, نہ دبئی جانا پڑے گا, تو اس لیے میں عبادت ہی عبادت کرتا رہوں گا, ساری رات سارا دن عبادت ہی عبادت کرتا رہوں گا, نہ اس کے اندر میں پڑھوں گا کام میں اور نہ میری کوئی مشکل ہوگی. یہ لوگ یہ کلمات کہہ کر چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, بی بی نے بتایا کہ آج 3 شخص آئے تھے اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کر کے گئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے نہیں. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ 3 شخص یہ گمراہ ہو گئے, انہوں نے جو یہاں بات کر کے گئے ہیں یہ دین نہیں, اسلام نہیں, یہ بدعت پھر اسلام ہے. اللہ کے نبی گھر میں آرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, وہاں نکلتے صلی اللہ علیہ وسلم. جا کے ڈھونڈا ان لوگوں کو, ڈھونڈنے کے بعد فرمایا تم کو معلوم ہے انی اتقاکم للہ واخشاکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں, تم میرے برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ جتنا نبی اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جتنا نبی کے دل میں ہوتا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا نبی جان سکتا ہے اتنا اور کون جان سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہوں, خوف رکھتا ہوں, پھر بھی میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ میں تمام اپنی امت سے زیادہ شادی والا بھی ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ امت سے زیادہ شادیاں تھیں, سب سے زیادہ شادیاں بھی میری ہیں. آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی, جو شخص میری سنت سے رغبت کرے گا, انکار و انحراف کرے گا, وہ میری امت سے نہیں ہے, میری امت سے نہیں ہے. یہ کدھر کا پیر آ گیا, بولتا بیوی کے پاس ہی نہیں ہوں, لیکن آگے آئے گا معلوم ہو جائے گا کہ یہ گیا بھی تھا, اس کے بچے بھی تھے, یہ کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے. کہتا ہے کہ دریا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ میں اس طرف کی, اس شخص کی طرف سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران تھا کہ یہ کیا معمہ ہے, اس واسطے کہ حضرت صاحب اولاد تھے. بہرحال تکمیل حکم ضرور تھی, دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا, دریا نے فوراً راستہ دے دیا. دریا بھی ادھر ہی تابع تھا, پیر کے اس کے تابع تھا. یہ آج کل یہ پیر کہاں گئے نہیں, من ان کے آج کل کے پیر کیوں نہیں دکھاتے ایسی کرم سے, سمندر کو روک دیں, دریاؤں کو روک دیں. یہ انڈیا نے جو ہمارے دریا دبا رکھے ہیں, ان کو چاہیے نا ادھر سے دریا پاکستان میں لے آئیں. پاکستان پانی کے لیے بیچارہ ترس رہا ہے, ترس رہا ہے. گرمی کے موسم میں پاکستان کا پانی نہیں پورا ہوتا, ادھر انڈیا میں اتنا دریا جاتے ہیں, اتنا دریا جاتے ہیں, یہاں کوئی پیر نہیں ہے پاکستان میں, کہ وہاں کے دریا سارے کدھر کے سیدھا میں آئے, اتنا بڑا جھوٹ. کہتے ہیں اس نے پار پہنچ کر اس بزرگ کو کھیر دی, اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی, انہوں نے نوش جان فرمائی یعنی کھا لی, اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار اتر جاؤں. فرمایا دریا پر جا کر کہہ دینا میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک کچھ نہیں کھایا. یہ پیالہ بھی چک کیا اس نے, کچھ نہیں کھایا. یہ پیر ہیں, خادم 605 میں تھا کہ یہ کیا چکر ہے, یہ عجیب بات ہے. ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے ہیں کہ اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا مگر پہلے ہاتھ ادب خاموش رہا. ایسے کو تو جوتے مارنے تھے اس کو, مانے ہار ادب ابھی تک بھی ادب کر رہا ہے وہ, ادب خاموش رہا. اور پھر کہتا ہے دریا پر آ کر جیسا فرمایا تھا کہہ دیا, دریا نے پھر راستہ دے دیا. جب اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے رہا نہ گیا اور عرض کی, حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا, ہمارا کوئی فعل اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا, ہمارا کوئی فعل اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا. جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کیا ہے. پھر بھی تو جھوٹ ہو گیا نا, بیوی کے پاس تو گیا ہے نا, تم اللہ کے لیے گیا یا اپنے لیے گیا؟ بیوی کے پاس تو گیا نا, اور جو کھایا تم نے اللہ کے لیے کھایا یا اپنے لیے کھایا؟ کھایا تو ہے نا کہ نہیں کھایا؟ یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت, ہم اپنے لیے نہیں کھاتے, کوئی جواب ہے؟ اور ان کا کچل اور فریب دیکھو, کہتا ہے عرض, وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ وہابی کی جو مسجد بنی ہوئی ہے ہم اس کو مسجد سمجھے یا اسپبل؟ اس میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ عرض, وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا, کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے, یہ کفار ہیں لہذا ان کی مسجد مثل گھر کے ہے. یہ اتنا بڑا دجال ہے. اب دیکھیے, آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب نبوت ملی, 13 سال تک آپ مکے میں رہے. یہ کعبہ کس کا بنا ہوا تھا بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے بنایا تھا نا. اب یہ تعمیر تو قریش کی تھی, قریش مکہ کی تعمیر تھی مشرکین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے اور اسی بیت اللہ میں آپ نماز پڑھتے رہے, کفار کی مسجد میں تو آپ نماز پڑھتے رہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ فتح ہو گیا, مدینہ تشریف لے گئے, صحابہ آتے رہے, عمرے کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے, کس کی مسجد بنی ہوئی ہے؟ بھی بیت اللہ, کفار کی بنی ہوئی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آ کر حج کیا بیت اللہ کا, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیت اللہ کا حج کیا, اسی مسجد حرام کا آپ نے نماز مسجد حرام میں پڑھی جو کفار کی بنی ہوئی تھی. یہ وہابی بیچارہ ان سے بھی بدتر ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق ڈالنا, تعصب ڈالنا, اثر ڈالنا کہ لوگ اس طرف نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کون ظالم ہے, کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو کسی مسجد کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے, کوئی شخص کسی طریقے سے بھی نماز پڑھے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد اللہ کے لیے ہیں. مساجد کوئی بھی بنائے گا, مسجد اللہ کے لیے بنتی ہے وہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے, نجران کے عیسائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کھول دی. آپ نے فرمایا, آؤ, عمل جو تم نے عبادت کرنی ہے اپنے مذہب کے مطابق, طریقے کے مطابق کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, ہم تم کو مسجد سے نہیں منع کرتے. تو اس لیے اس نے یہ بات جو کی ہے یہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے, جھوٹ اور بکواس ہے. اب یہ دیکھیے آگے فرماتے ہیں کہ عرض, حضرات شیر کا مطلب کیا ہے؟ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے, اور کعبہ مدینے کو سجدہ کر رہا ہے. تم کیا کرنے جاتے ہو ادھر؟ تو حج تو فائدہ بھی کوئی نہ ہونا حج کا, کعبہ تو مدینے کو سجدہ کرتا ہے. تو نبی کیا کرنے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی کیا کرنے آئے؟ 4 اپنے عمرے کیے, حج کیے, صحابہ حج کرتے رہے, کعبہ تو ادھر ہی سجدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی کی مسجد کا قبلہ کدھر ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کی مسجد کا قبلہ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف ہے نا قبلہ, مسجد کا جیسے ہمارا یہ قبلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے. اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مسجد نبی میں. تو مسجد نبی کا جو قبلہ ہے, محراب ہے, وہ بیت اللہ کی طرف ہے, اور بیت اللہ مدینے کو سجدہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کیوں کرتے بھائی اس کا محراب؟ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنی بڑی اس نے بکواس کی ہے. اچھا یہ تو سوال تھا نا, اب آگے سنیے ارشاد جواب اس کا. شب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے شب میلاد کعبہ نے سجدہ کیا اور جھکا مقام ابراہیم کی طرف اور کہا حمد ہے اس کے وجہ کریم کو جس نے مجھے بتوں سے پاک کیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یعنی بتوں سے پاک کیا, یعنی کرے گا اس کا مقصد پاک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا کا مطلب یہ ہے کہ مدینے کی طرف سجدہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جا کر ہجرت کر کے گئے تھے یعنی ادھر کو کعبے نے سجدہ کیا اس کا یہ حوالہ دے رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہتا ہے حضرت یہ فنافی شیخ کیا ہوتا ہے. فنافی شیخ ایک شیخ دوسرے شیخ کے اندر فنا ہو گیا کچھ نہیں بچا اس کا, ایک شیخ کا دوسرے شیخ کے اندر ایک شخص کا دوسرے شخص کے اندر فنا ہو جانا اس کا کچھ بھی نہیں بچنا. اور دور فنافی شیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے ارشاد فرمایا یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالہ سے فیوض و انوار قلب شیخ پر فائز ہوتے اور اس سے چھلک کر میرے دل میں آ رہے ہیں. اپنے دل سے اپنے پیر کے دل کو اونچا سمجھے کہ میرا جہاں دل موجود ہے میرے دل سے اوپر میرے بزرگ میرے شیخ کا دل ہے اور اس دل کے اوپر اللہ کے نبی کی طرف سے انوار و برکات نازل ہو رہی ہیں.